ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. اہل مکہ کے بعد اگر ہم اپنے پہ بھی سوچیں تو واقعی ہمارے اندر یہ سب کچھ اس طرح نہیں جس طرح اتنے ہزار سال پہلے زمین پہ تھا. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا, بارشیں ہوتی ہیں تو دریا بہتے ہیں نا, یہ بھی میں نے بات کی کہ زرخیز مٹی جاتی تھی تیز دریا کے پانی کے ساتھ. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ, اور جب دریا بہتے ہیں تو نہریں بنتی ہیں, ورنہ خشک ہو جاتا ہے سب کچھ. آپ میں سے جو کوئی کوئٹہ کبھی گیا ہو اس کو معلوم ہوگا کہ وہاں کی مشہور جھیلیں ہیں اڑک اور ہننا, آلموسٹ خشک پڑی ہیں, پانی کی انتہائی قلت ہے. اور خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک دو سال بارش اور برف باری کی رفتار یہی رہی تو یہ علاقے رہائش کے قابل نہ رہیں گے. کافی بڑی تعداد میں جیسے ملٹری وغیرہ کو وہاں سے شفٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ پانی کی کمی ہے, کئی کئی فٹ پانی گہرائی میں اتر گیا ہے, کنویں کھودتے بھی ہیں تو پانی نکلتا نہیں, اور نکلتا ہے تو کافی نہیں, اور جب وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے تو کنویں بھی خشک ہو جاتے ہیں, اور بعض جگہوں پر کھاری پانی ہے کہ نکلنے کے بعد بھی پینے کے لائق نہیں. آپ نے شاید اخبار میں پڑھا ہو کہ بنگلہ دیش بھی اس وقت کچھ علاقے ان کے بھی اسی قسم کی مشکل کا شکار ہے, بلکہ 120 کے قریب کنوؤں میں آرسینک زہر پایا گیا ہے نیچرلی. کیا یہ اللہ کے عذاب نہیں ہے کہ پینے کا پانی زہریلا کر دیا جائے اور ہزاروں انسانوں کی ہلاکت کا خطرہ ہے؟ یہی کچھ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کی ترقی کو دیکھ دیکھ کے مت اتنے پھیلو, مت پھولو, مت خوش ہو کہ تم بڑے قابل ہو گئے اور بڑے طاقتور ہو گئے. نہیں, پہلی بستیوں کو دیکھو. دیکھا نہیں, ذرا تھوڑے میل دور جا کے دیکھو تو کیا گزری ان پر, ان کی بربادی کیوں ہوئی. یہ جو وجوہات ابھی میں نے بتائی نا کہ یہ سسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ وجہ ہوگی اور وہ ہوگی, اللہ تعالیٰ ان سب وجوہات کے اوپر ایک اور وجہ دکھاتے ہیں کہ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ, اور پھر پیدا کی ہم نے ان کے بعد قَرْنًا آخَرِينَ, دوسری قومیں. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا, اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی بات بتاتے تھے تو لوگ کہتے کہ آپ ہمیں واقعی قرآن ہے تو ذرا لکھا ہوا دکھائیں, یہ زبانی بات نہیں ہم سنیں گے. جیسے آج بھی تو لوگ کہتے ہیں اچھا کون سے قرآن سے پڑھا رہے, ذرا دکھانا. قرآن تو بھئی ایک ہی ہے, کون سا قرآن, کسی میں ایک آیت نہ کم ہے نہ زیادہ, سب ایک ہی جیسے ہیں. لیکن ہم قرآن میں بھی شک کرتے ہیں. اب تو بعض لوگوں کے منہ اتنے کھل گئے کہ وہ کہنے لگے ہیں کہ تم شور ہو کہ واقعی قرآن اللہ کی کتاب ہے. جی ہاں, یہ مسلمانوں کے اندر لوگ موجود ہیں. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا, اللہ تعالیٰ فرماتے جنہوں نے نہیں ماننا نا, انہوں نے نہیں ماننا, اگر ہم آپ پر ایک کتاب اتارتے, فی قرطاسن, کاغذ میں, قرطاس عربی میں اس کاغذ کو کہتے ہیں جس پہ لکھا جائے, ورنہ لفظ کاغذ بھی عربی کا لفظ ہے, عربی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن لکھے ہوئے کاغذ کو قرطاس بولتے ہیں. قرطاس ابیض نام سنا ہوگا, وائٹ شیٹ, کیا پتا ہے. فی قرطاسن, فلمسو, فا الگ ہے اور لمسو الگ ہے, پھر وہ اس کو چھو بھی لیں, یعنی لکھا ہوا آ جائے اس کو اپنے ہاتھ لگا کے دیکھیں کہ ہاں واقعی یہ لکھا ہوا ہے. لقال الذین کفروا, البتہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ان ھذا الا سحر مبین, یہ تو کھلا جادو ہے, یہ تو کوئی جادو کا کام لگتا ہے, یہ اصلی نہیں ہے, اس پہ بھی شک کریں گے. اچھا, یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کی خاطر, اور آپ سب کو بھی تسلی دینے کی خاطر. کس لیے؟ اس لیے کہ بعض اوقات آپ ایک بالکل سچی حق پر مبنی بات کسی کو بتاتے ہیں اور وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا. آپ اس کو آیت پڑھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا اس آیت کو, کیا پتہ اس کا کوئی اور بھی مطلب ہو, تم کیا بتا رہے ہو ان کو, تاویلیں کر کے بات کو ٹال دیتے ہیں. اس وقت انسان بہت ہیلپ لیس محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو, کہ میں اتنی بڑی سچائی سامنے رکھ رہا ہوں اور ایک شخص اس کو مذاق میں اڑا رہا ہے. یہ آج کے دور میں جاہلیت نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہو رہا تھا. تو آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ فکر نہ کریں اور اس بات پہ پریشان نہ ہو, اور اس کا مطالبہ بھی نہ کریں کہ لکھی ہوئی کتاب آئے. اگر لکھی ہوئی بھی آ جائے, یہ ہاتھ بھی لگا لے, تو یہ کہہ کے ٹال دیں گے کہ یہ تو جادو ہے. آج بھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ برین واشنگ کرتے ہیں, ہپناٹائز کرتے ہیں, مسمرائز کرتے ہیں, معلوم نہیں کیا کہتے. وقالو, اور وہ کہتے ہیں, لولا انزل علیہ ملک. اچھا, اگر یہ نبی ہے تو ان پہ فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ وہ فرشتہ ہم کو بھی نظر آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فرشتوں کا انتظار کرتے ہو؟ ولو انزلنا ملکاً, اگر ہم فرشتہ اتار دیں یا فرشتے اتار دیں, لقضی الامر, سارے کاموں کا فیصلہ ہو جائے, تمہارا قصہ پاک کر دیا جائے, تم ایک دن اور نہ جی سکو. کیونکہ فرشتے آتے ہیں جان نکالنے کو, عذاب لے کر. فرشتوں کے آنے کی باتیں اور مطالبے مت کرو. ثم لا ينذرون, پھر وہ مہلت نہ دیے جائیں گے. ولو جعلناه ملكا, اچھا پھر ایک اور مطالبہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ ہونا چاہیے تھا. جیسے آج بھی بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ آپ نور تھے, فرشتہ بھی نور سے بنے ہیں نا. تو آج کے دور میں بھی کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا دینے پہ تلے ہوئے ہیں, اور پھر چلو نور ہی بناتے تو کافی تھا, لیکن وہ آگے بڑھ کر پھر نور من نور اللہ کہنے لگتے ہیں, اللہ کے نور میں سے نکلے ہوئے نور ہیں. ولو جعلناہ ملکاً, اور اگر ہم اس کو, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, ایک فرشتہ بناتے, یعنی فرشتے کے روپ میں اتارتے, تو پھر بھی لجعلناہ رجلاً, ہم اس کو ایک انسان ہی بناتے, ایک مرد ہی بناتے. یعنی فرشتہ اپنی اصلی شکل میں تو تم دیکھ ہی نہ سکو, تم پہ ایسی ہیبت چھائے کہ تم سب بھاگ جاؤ, وہ تمہارے درمیان سروائیو ہی نہیں کر سکتا اپنی اصل حالت میں, تم اسے قبول ہی نہیں کر سکتے, برداشت ہی نہیں کر سکتے. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ فرشتہ آتا, لیکن اگر وہ آ جاتا تو تمہارے لیے اس کے ساتھ رہنا مشکل ہوتا, اور پھر ہمیں اس کو ایک انسان بنا کے بھیجنا پڑتا, انسانی شکل میں بھیجنا پڑتا. اور اگر ہم فرشتے کو انسانی شکل دے کے بھیجتے تو بات وہیں آ جاتی کہ یہ انسان ہے کہ فرشتے, ہم نہیں مانتے کہ فرشتے ہیں کیونکہ یہ تو انسان لگ رہے ہیں, تو حجت تو پھر بھی تمام نہ ہوتی ان کی. فرمایا وللبسنا علیہم ما یلبسون, اور اسی طرح انہیں شبہ میں مبتلا کر دیتے جس میں اب یہ مبتلا ہے. یعنی ان کا شک نہ جاتا پھر بھی. یعنی فرشتے کے آنے کی دو شکلیں تھیں, ایک اصلی شکل اور ایک انسانی شکل. اصلی شکل میں قابل قبول نہ ہوتا, اور انسانی شکل میں معاملہ پھر وہیں کا وہیں رہتا. اور ویسے بھی زمین پر اگر فرشتے رہتے ہوتے تو یہ مطالبہ درست تھا کہ ان کی رہنمائی کے لیے فرشتہ نبی بن کے آئے, لیکن چونکہ زمین پر انسان بستے ہیں اس لیے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان کا نبی ہونا نہایت ضروری ہے. فرشتے کے نبی بن کے آنے میں کچھ اور مشکلیں بھی ہوتی, مثلا یہ کہ انسانی زبان میں گفتگو نہ کر پاتے. آپ کو معلوم ہے نا کہ فرشتے انسانوں کی طرح نہیں باتیں کرتے, پھر انسانی جذبات سے بالکل آری ہوتے. فرشتوں کے کوئی جذبات نہیں ہوتے, نہ غصہ, نہ محبت, نہ کسی سے دوستی, نہ دشمنی, نہ گناہ کرنے کی صلاحیت. وہ سارے کس حال میں ہے؟ نور ہے, پاکیزہ چیزیں ہیں. جو کام ان کے اندر پروگرامنگ کر دی گئی, جس کام کی, وہ اس کے مطابق مشین کی طرح کام کر رہے ہیں. جیسے مشین کے اپنے کوئی جذبات نہیں ہوتے نا, تو اسی طرح فرشتوں کے بھی کوئی جذبات نہیں ہوتے. اب جس کے اپنے کوئی جذبات نہ ہو, کیا وہ دوسرے کے جذبات سمجھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. جس پہ کوئی غم نہ گزرا ہو, اس کو نہیں پتا ہوتا غم کیا ہوتا ہے. جس نے کسی کی موت کا صدمہ نہ دیکھا ہو, اس کو نہیں پتا کہ لوگ موت پہ کیوں روتے ہیں. جس نے کبھی کوئی خوف کی حالت نہ دیکھی ہو, اس کو نہیں پتا ہوتا کہ خوف کیا چیز ہے. جس نے بھوک نہ کاٹی ہو اس کو کیا پتا بھوک کیا ہے، فرشتوں کو تو بھوک بھی نہیں لگتی، ان کے تو کھانا پینا بھی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ کا احسان ہے مومنوں پر کہ ان میں ایک رسول بھیجا انہی کے اندر سے، من انفسہم، تو پھر نور تو نہ ہوئے نا اگر انفسہم ہے. لیکن معلوم نہیں ہم کیوں کچھ خیالی باتیں گھڑ لیتے ہیں، پھر ان پہ جم جاتے ہیں، پھر اس کے خلاف کچھ سننا نہیں چاہتے. ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا علیہم ما يلبسون. مسئلہ حل نہ ہوتا، یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں یہ بالکل بیکار مطالبہ ہے. اچھا بظاہر دیکھنے میں یہ مطالبہ کتنا جینون لگتا، ہاں بھائی واقعی، اب انسان تو انسان ہے نا، اگر کوئی اور چیز آتی تو سب کو ماننے میں آسانی ہوتی، ماننے میں تو آسانی ہو جاتی، لیکن اس کے بعد جو کام نبی لے کر آیا ہے کیا وہ کام بھی ہوتا؟ بعض اوقات ہم بھی سسپنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں دین کے نام پہ یا اور اسی طرح. آپ نے دیکھو کہ بعض لوگ تقریر کرتے ہیں بہت زیادہ جذباتی باتیں کرتے ہیں، جذبات بھڑکا دیتے ہیں لوگوں کو، بعض اوقات ایک مذہبی جنونیت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے لوگوں کے اندر. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب وہ جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں وہ جاگ بیٹھتی، پھر سب فارغ بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہوتا. تو لوگ کہتے کہ واہ بہت اچھی سپیچ تھی. اور عموماً ایسی سپیچز کو جو بہت جذبات پرووک کرتی ہیں بہت پسند کیا جاتا ہے. ہماری قوم تو ویسے ہی جذباتی ہے، نعرے باز، ایک نعرے میں ہم سب کچھ بلا دیتے ہیں، سب غم غلط ہو جاتے ہیں، سب مسئلوں کا حل نکل آتا ہے. لیکن نعرے لگا کے جب گھر پہنچتے ہیں تھک کے سو جاتے ہیں اور کام وہیں کا تہیں ہوتا ہے. تو یاد رکھیے یہ بات میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے کر رہی ہوں، دین کی جب آپ تبلیغ کرنا چاہیں جذبات اپنی جگہ ہیں، کبھی کبھی جذبات کو بھی ٹچ دینا چاہیے، لیکن کبھی بھی جذبات کا سہارا نہ لیں. دین محض جذبات سے نہیں پھیلتا. صرف اس فکر میں نہ رہیں کہ لوگ آپ سے امپریس ہو جائیں، لوگ واہ واہ کرنے لگیں. آپ کو پتا کہ جب کبھی لوگ مجھے کہہ دیں نا آج آپ کا درس بہت اچھا، تو مجھے فکر پڑ جاتی، میں کہتی ضرور میں نے کوئی ایسی امبیلنس کام کیا ہے کہ جس سے یہ وقتی طور پہ جذبات میں آ گئے ہیں، اور اللہ جانے بعد میں اس کا کتنا فائدہ رہے گا. تو اس لیے اگر کبھی آپ کسی کو ٹوٹی پھوٹی بات بھی بتائیں تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا، کیونکہ کسی نے تعریف ہی نہیں کی، کوئی واہ واہ ہی نہیں. ضمیر لوگوں کے بیدار کر دیں، پھر چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پہ، زخم سہلاتے رہیں خود پھر. تو بات یہ ہے کہ قرآن کا انداز کیا ہے؟ دلیل کے ساتھ. جذبات ہیں اس میں، انداز ہے خوبصورت، لیکن دلیل. صرف لوگوں کے مطالبے پر ہر چیز فوری فوری لا کے رکھ نہیں دی گئی. ہم کیا کہتے ہیں کوئی بات کرے بس پریشان ہو جائے، اس سوال کا جواب کسی طرح مل جائے اور ہم اس کو جا کے چپ کرا دیں اور پھر تو ہم اس کو پکا مسلمان کر لیں گے. کبھی اس فکر میں نہ پڑا کریں، بالکل ٹھنڈے رہا کریں جب ایسی کوئی بھی بات کرے کہ تم اگر آج میری ایک بات کا جواب دے دو نا تو میں تمہارے ساتھ ہوں. میرے ساتھ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے رب کے ساتھ معاملہ درست کرو، میرے پاس جواب ہے یا نہیں، تمہیں بھی تو اللہ نے شعور دیا ہے، اپنے رب کے لیے جواب سوچو. تو بات کیا ہے کہ لوگ جنہوں نے نہیں ماننا، دیکھیں کہ دو طرح کے سوالات ہوتے ہیں، دو طرح کے مطالبے ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ جو ماننے کے لیے جاننے کے لیے سوال کرتے ہیں، ان کا سوال بالکل مختلف ہوتا ہے، اس پر آپ ان کی دل و جان سے مدد کریں. اور کچھ لوگوں کا سوال صرف آپ کی بات رد کرنے کے لیے ہوتا ہے یا آپ کو خاموش کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو ان کے مزاج کو بھی سمجھیں. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تھا. کیونکہ ہوتا کیا، اوئے اوئے اوئے، دیکھا نا جواب نہیں لا سکے، ہمیں پتا تھا اتنا ہی علم ہے، اتنی ہی قابلیت ہے. پھر انسان کہتا ہے ہائے اس سے بہتر تھا بات ہی نہ کرتا نا، کتنی بےزتی ہوئی، ایسے مذاق اڑوایا میں نے کہہ کے بات. فرمایا وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اگر آپ ان کا یہ مطالبہ پورا نہیں کر سکتے تو مت پریشان ہو، اور اگر اس پر یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو چھوڑ دو ان کو، آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ پھر ہوا کیا انجام؟ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، آخر کار وہی حقیقت ان پہ مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یہاں مذاق اڑانے کے لیے دو لفظ آئے ہیں، ایک استہزاء آیا اور ایک سخر ہوا آیا ہے۔ استہزاء ہوتا ہے کسی چیز کو خلاف عقل اور عجیب سمجھ کر مذاق اڑانا کہ تمہارے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں، اور سخرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے عیب بیان کر کے ازراہ حکارت مذاق اڑانا، کسی کا عیب بیان کر کے حقارت کے لیے مذاق اڑانا، اور استہزاء خلاف عقل سمجھ کر مذاق اڑانا۔ قل سیرو فی الارض، کہہ دیجئے چلو پھرو زمین میں، ثم منظرو پھر دیکھو، کیف کان عاقبت المکذبین، کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا، کس کو جھٹلانے والوں کا، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی بات کو۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، کہہ دیجئے کس کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی ان تمام چیزوں کا اصل مالک کون ہے، اگر انسانوں میں سے کوئی کسی چیز کا مالک بھی ہے، مثلا زمین کے کسی ٹکڑے کا، کسی جائیداد کا، کسی بھی چیز کی اتھارٹی اگر اس کے پاس ہے تو وہ ایک محدود اور کم وقت کے لیے ہے، وہ سب کچھ اس کے پاس ایک امانت کے طور پر ہے، اصل ملکیت تو اللہ کی ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اللہ کی اس ملکیت کو ہم صحیح معنوں میں تسلیم نہیں کرتے۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، کبھی ہم نے اس پہ غور کیا؟ یہ سوال ہے ہم سب سے، لمن ما فی السماوات والارض، یہ سب کچھ ہے کس کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے؟ قل للہ، کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنی ذات پر رحمت لکھ دی۔ اللہ تعالی کی سب سے پہلی صفت جو قرآن پاک میں آتی ہے وہ الرحمن ہے، بسم اللہ الرحمن، اور صرف الرحمن نہیں پھر الرحیم، اور اس کی اسی رحمت کی وجہ سے اس دنیا کا نظام چل رہا ہے، ورنہ اگر وہ لوگوں کو ان کے قصوروں پر، ان کے گناہوں پر، ان کی زیادتیوں پر، ان کے تمسخر پر، ان کے استہزاء پر پکڑنے لگتا تو کوئی نہ بچتا۔ اللہ تعالی کی رحمت کے وسیع ہونے کے بارے میں سورۃ الاعراف میں بھی ایک آیت آتی ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں عنقریب اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکات دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اچھا، اللہ کی رحمت کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے بخاری کی، اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی ہے، ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت غالب ہے میرے غضب پر۔ اور یہ بات جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر اس کو لکھ دیا، یعنی ایک طرح سے ایک موٹو ہے لکھا ہوا کہ ان رحمتی تغلب غضبی۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش کے وقت 100 رحمتیں پیدا کی، ان میں سے ایک حصہ دنیا میں مخلوق کو ملا جس کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے پر رحم کیا جاتا ہے، اور 99 حصے قیامت کے لیے ہیں۔ اس دن مومنوں کے لیے یہ حصہ بھی ملا کر 100 پورے کر دیے جائیں گے۔ یہ مسلم کی حدیث تھی، جو نمبر 2 بتائیے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے خلق کو مقدر کیا، یعنی تقدیریں بنائی، تو ایک کتاب لکھی اور عرش پر اپنے پاس رکھی، اس کا مضمون یہ تھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہو چکی ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، اور بخاری کے الفاظ میں ان رحمتی تغلب غضبی۔ لیکن اس رحمت کے تصور سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے کہ چونکہ وہ بہت رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، لہذا ہم جو چاہیں کرتے رہیں۔ نہیں، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، البتہ ضرور جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں۔ تو مراد کیا ہے کہ رحمت کے باوجود وہ سب کو اکٹھا کرے گا اور حساب لے گا، اور پھر اس کی رحمت میں سے حصہ وہ پائیں گے جو اطاعت گزار ہوں گے۔ الذین خسروا انفسهم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو نقصان میں مبتلا کیا، فہم لا یؤمنون، تو وہ نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے جو ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور دن میں۔ اچھا، یہاں تھوڑی سی کنفیوژن آپ کو پچھلی آیت کے ربط میں اور جوڑ میں ہو سکتی ہے، کہ ایک دفعہ تو کہا گیا کہ آسمان و زمین کس کا ہے، پھر اللہ کی رحمت کی بات ہوئی، پھر قیامت کے دن جمع ہونے کی بات ہوئی، تو یہ سب باتوں کا لنک کیا ہے؟ تو بیسیکلی ان کا باہم لنک یہ ہے کہ اللہ کی ذات اپنے تمام تر کمالات اور قدرت کے باوجود اور ہر چیز کی ملکیت کے باوجود لوگوں کو جو کام کرنے کا موقع دے رہی ہے، ان کی آزادی کے ساتھ، جس میں وہ نافرمانی بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار بھی کرتے ہیں، ناروا باتیں بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں اچھا اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو ہماری پکڑ کیوں نہیں ہو جاتی؟ تو اس کا جواب یہاں شامل ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ چونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پہ بھاری ہے، اس لیے وہ جب غضبناک بھی ہوتا ہے کسی پر اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے، تو اس کی رحمت غالب آ جاتی ہے اور وہ لوگوں کو زمین پر اپنی منمانیاں کرنے دے رہا ہے۔ لیکن قیامت کے دن وہ سب کو جمع کر کے پوچھ بھی لے گا، لا ریب فیہ۔ ان سب باتوں کے باوجود جنہوں نے اپنے لیے نقصان کو، یعنی اپنے لیے نقصان کی ٹھان لی، وہ نہیں مانتے، وہ ایسی باتوں کو دلیل اور حجت بنا کر خود کو حق سے دور رکھتے ہیں۔ حالانکہ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہ سب کچھ اسی کا ہے جو رات اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے، یعنی رات کے وقت بھی اسی کی بادشاہت ہے، دن کے وقت بھی، ہر چیز ہر وقت اس کے قبضے میں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ قُلْ، کہہ دیجئے، اَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سرپرست بنا لوں؟ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ فاطرے کا جو زیر ہے نا، یہ اللہ کی صفت کے طور پہ آ رہا ہے۔ اگر ولین کی صفت ہوتی تو فاطرہ ہوتی، زبر آتی پھر۔ وَهُوَ يُطْعِمُ، اور وہ کھلاتا ہے، وَلَا يُطْعَم، اور کھلایا نہیں جاتا، اس کو کوئی نہیں کھلاتا، وہ سب کو کھلا رہا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، انی امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا، ان اکون اول من اسلم، کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا جو اسلام لایا، سب سے پہلا اطاعت گزار، وفادار۔ ولا تکونن من المشرکین، اور تم بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہونا. یعنی ایک مومن ہے جو کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے, اور مومن کی اصطلاح اس کے لیے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہو. اہل کتاب وہ ہیں جو اپنے نبیوں کو تو مانتے ہیں, کتابوں کو مانتے ہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. مشرکین کون ہیں؟ جو بت پرست ہیں, جو باقی کتابوں اور رسولوں وغیرہ کو نہیں مانتے, جس انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا. یہ الگ الگ پہچان کے طور پر الفاظ ہیں, لیکن اس کے ساتھ یہ یاد رکھیے کہ اہل کتاب ہوتے ہوئے شرک بھی کر سکتے ہیں, جیسے کئی مسلمان ہوتے ہوئے شرک کرتے ہیں. آپ ان کو کافر نہیں کہیں گے, مشرک نہیں بولیں گے, کہیں گے مسلمان ہی, کیونکہ وہ ایک اسلام کی ٹرم ان کے لیے یوز ہوگی. شرک کرنا اور مشرک کہنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, اصطلاحی طور پر لفظی فرق ہے ان میں, اگرچہ کام وہی ہے, لیکن جب آپ استعمال کریں گے, مثلا اگر آپ کسی مسلمان کو شرک کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ اس کو یہ کہہ کے نہیں پکاریں گے او مشرک, نو, یہ نہیں کہیں گے آپ اس کو. اسی طرح اہل کتاب, اب صاف قرآن پاک میں آتے ہیں سورۃ البینہ میں, لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب, تو اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, تو کفر تو مشترک ہے سب کے اندر. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا, کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بنا لوں, کسی اور کو سرپرست بنا لوں. فاطر السماوات والارض, جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے, وہو یطعم ولا یطعم, وہ کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا. قل انی امرتو, کہہ دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے, میں حکم دیا گیا ہوں, ان اکونا, کہ میں ہو جاؤں, کیا, اول من اسلم, سب سے پہلا جو اسلام لایا. ولا تکونن من المشرکین, اور ہرگز بھی مشرکین میں شامل نہ ہونا, یہ مجھ سے کہا گیا ہے. قل, آپ کہہ دیجئے, کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہہ دیجئے؟ انی اخاف, کہ میں ڈرتا ہوں. کس بات سے؟ ان عصیتو, اگر میں نے نافرمانی کی ربی اپنے رب کی, تو کیا ہو جائے گا؟ عذاب یوم عظیم, وہ بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, بلکہ ان سے کہلوا رہے ہیں, اور پھر آپ فرما رہے ہیں, آپ سے کہلوایا جا رہا ہے. اگر آپ سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر میں رب کی نافرمانی کروں تو ڈر لگتا ہے کہ بڑے دن کی سزا نہ آ جائے, تو پھر میرے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ اگر میں اپنے آپ پہ لیں ذرا آپ اس بات کو, کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو میرے لیے تو جنت ہے نا, سمجھے ہوئے تو ہم ایسے ہی ہیں نا. بے شک میں تو ڈرتا ہوں, ان عصیت ربی, اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی, عذاب یوم عظیم, کہ وہ بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا. اب اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا میں بھی ڈرتی ہوں, اور اگر میں ڈرتی ہوں تو ڈر کر میں گناہ چھوڑتی ہوں یا نہیں, اور اگر میں نے گناہ نہیں چھوڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ڈرتی نہیں ہوں, کیونکہ جو ڈرتا ہے پھر وہ ڈھٹائی کے ساتھ گناہ نہیں کرتا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ اگر اللہ تعالی سامنے نظر آ جائیں تو پھر بھی ہم وہ غلط کام کرتے جائیں گے؟ نہیں. تو اصل ہماری بیماری یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق ہی مضبوط نہیں, اس کی عظمت کو ہم نے پہچانا ہی نہیں, اس کو صحیح معنوں میں محسوس ہی نہیں کیا،